نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، انتیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلی سورہ سورہ ملک ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اس کے بارے میں، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مسلمان کے دل میں ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر آدمی حفظ کر لے، اس کو یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے. اس سورت کو سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں، منجیہ بھی کہتے ہیں. یہ اپنے پڑھنے والے کو نجات دلاتی ہے اور دوزخ کے عذاب سے بچاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس کی صورتیں تو بظاہر 30 ہی ہیں، لیکن یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گی. اس لیے یہ اہم ترین سورت ہے. رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس سورت کو پڑھ کر سونا چاہیے. چھوٹی سی سورت ہے، صرف 2 صفوں پر مشتمل اور 2 رکوع پر مشتمل، اور صرف 30 آیتیں اس کی ہیں. اس کو اللہ نے شروع بھی کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور آگے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یہاں احسن عمل کہا ہے، کثرت عمل نہیں کہا. یعنی اچھا عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. اور وزن میں جو بھی، اب وزن میں بھاری عمل کیسے ہوگا؟ جتنا اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا کیا جائے گا، جس قدر اخلاص ہوگا اتنا وہ عمل وزنی ہوگا. اس لیے وزن کیا جائے گا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ احسن عمل کون ہے، کون سا ہے. اور جہاں تک موت و حیات کی پیدائش کا تعلق ہے، تو بعض نے فرمایا کہ حیات کو تو ہم جانتے ہیں، جو زندگی ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب زندگی ہے. اور موت کیا چیز ہے؟ بظاہر تو انقطاع ہے، یعنی اس انسانی بدن سے روح کا جدا ہونا. لیکن محض جدا ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا، اس کا نام موت ہے. کہ انسان کی روح اس جسم سے نکل کر جدا ہو کر وہ دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کا نام موت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. باقی اللہ رب العزت نے موت کی بھی ایک شکل بنائی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العزت جنتیوں کو بلائیں گے تو وہ تھوڑے سے افسردہ ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں ہمیں جنت کے دروازے پر یا بالا خانے پر بلایا جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہیں ہمیں اس سے نکلنا تو نہیں. اور دوزخیوں کو بھی بلایا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے اور سمجھیں گے شاید ہمیں نکلنے کا وقت آ گیا ہمارے، وہ بھی خوشی خوشی باہر، یعنی دروازہ وہاں پر دوزخ پر آئیں گے جو اس کا بالا خانہ ہے یا جہاں بھی. پھر اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی شکل عطا فرمائیں گے اور اس مینڈے کو ذبح فرما دیں گے اور فرمائیں گے کہ آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی. یعنی یہ موت خود ایک مینڈے کی شکل میں آئے گی اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ ذبح کرا دیں گے کہ اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو. نتیجہ یہ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر جنتیوں کہیں گے کہ جاؤ جنت میں رہو، کبھی موت نہیں آئے گی، تو ان کی خوشی کا کیا ہی ٹھکانہ. اور دوزخیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ تم بھی دوزخ میں اور ہمیشہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی. تو یقیناً وہ بہت ہی سٹ پٹائیں گے اور بہت ہی رنجیدہ ہوں گے اس بات پر کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہنا پڑے گا. کم از کم دنیا میں یہ تو کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا گئے، یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب دنیا میں کم از کم آدمی اتنا ہے کہ یہ کہہ لیتا ہے کہ چلو یار کسی وقت تو جان چھوٹے گی اس عذاب سے، اس مصیبت سے، کہ آدمی مر جائے گا تو کم از کم جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم میں ہے جہنم میں رہے گا، اور جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا. اللہ رب العزت نے بہرحال یہاں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں دنیا میں زندگی دی ہے اس لیے کہ تاکہ تم اچھے عمل کرو، زیادہ عمل نہیں بلکہ اچھا عمل. اچھا عمل کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو لیکن اچھی طرح سے پڑھو، اور خوب سوار کے پڑھو، اور خوشوخضوع کے ساتھ پڑھو، اور اسی طریقے سے ایک رکو پڑھو لیکن اچھے طریقے سے پڑھو. یہ نہیں ہے کہ دس پارے کی تلاوت کر لی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑھا کیا. تو بے شک آدھا پارا پڑھے, ایک پاؤ پڑھے, ایک رکو پڑھے, لیکن اچھی طریقے سے بنا کر سنوار کر جیسے حکم دیا گیا اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی جائے, یہ احسن عمل ہے. اور بعد نے فرمایا کہ احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھے اور ان کے قریب بھی نہ جائے, یہ احسن عمل. اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو برضا و رغبت آدمی جو ہے وہ اپنے لیے حلال سمجھے. تو بہرحال ہر حقیقت بھی یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو مشکوک ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بڑے دل جگر کا کام ہے. یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ شکی ہے نا, ہو سکتا ہے صحیح ہے, ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو, لیکن پھر اس کے بعد احتیاط کے طور پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعد استعمال کر لیتے ہیں. تو احتیاط تو اسی میں ہی ہے کہ مشکوک چیز کو استعمال نہ کیا جائے. تو بہرحال فرمایا کہ احسن عمل یہ بہترین عمل ہے. اللہ آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح ستاروں سے مزین کر دیا ہے, دیکھنے والے کو خوبصورت نظر آتا ہے آسمان جب کبھی وہ تاریک مقام پر ہو یا چاندنی رات نہ ہو بلکہ تاریک رات ہو, اور آدمی کہیں سفر ایسی جگہ پر کرتا ہو کہ جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو, تو ایسے میں جو آسمان پر ستارے جھلملاتے ہیں ان کا خوبصورت منظر بھولنے والا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ الحمدللہ ایک سفر میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آنا ہوا تو بدر کے راستے سے ہمارا آنا ہوا, اور یہ بدر کا راستہ پیش در پیش پہاڑیوں پر مشتمل ہے, یعنی پیش در پہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں. اب وہاں پر ایک پہاڑ کا موڑ جب کاٹا تو ایک وادی تھی, تو جو ڈرائیور تھا اسے بھی نیند آ رہی تھی, اس نے کہا بھی تھوڑی دیر ہم سو جاتے ہیں, تو ہم سب وہاں اتر گئے. اس وقت کا جو منظر ہے آج تک کبھی زندگی میں بھولا نہیں, اس قدر خوبصورت اور حسین منظر زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آسمان پر جو جھلملانے والے ستارے تھے وہ آج بھی منظر جب ان کا یاد آتا ہے تو سچی بات ہے کہ ایسا منظر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو مزین فرما دیا ہے ستاروں سے. اب وہ کہاں ستارے, یعنی اس میں ٹانک دیے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ فضا میں ہوں, جیسا کہ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ فضا میں تیر رہے ہیں اور وہ چمکتے ہیں. تو جہاں بھی ہوں, چاہے وہ ٹنگے میں ہوں تب بھی خوبصورت ہیں, اور اگر ٹنگے میں نہیں ہیں بلکہ معلق ہیں ما بین السماء والارض اور وہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں مختلف جو ہے, تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہا طور پر زینت بخشی ہے اور مزین فرمایا ہے. یقیناً فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں. تو یہاں پر اسی کو بیان فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ وجعلنا رجوما للشیاطین, ہم نے ان کو شیطان کے رجم کرنے کی چیز بنا دیا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ستارے خود ٹوٹ کر جا کے شیطان کو لگیں, بلکہ اس میں سے کوئی ایسا مادہ نکلتا ہے جو بظاہر آتشگیر ہوتا ہے اور جا کر شیاطین جو اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ان کو جا کے لگتا ہے. تو ظاہر میں وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ گیا, ستارہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن اس میں سے ایک چیز ایسی نکلتی ہے جو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آگ کا گولا ہے جو نکل کر تیزی کے ساتھ کسی طرف لپکا ہے. تو یہ جو لپک جھپک ہوتی ہے یہ اصل میں بعض حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ شیاطین آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے شہاب ثاقب رکھے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ طارق میں بھی موجود ہے. اس میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو شہاب ثاقب سے جو ہے وہ رجم کیا ہے. تو رجوم للشیاطین وأعتدنا لهم عذاب السعیر. اور آگے اللہ رب العزت نے مزید اپنی قدرت کاملہ کا, اپنی توحید کا بھی ذکر فرمایا, اور اللہ نے جو قدرت عطا فرمائی ہے اس کو ذکر فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں, اولم یروا الطیر فوقهم, تم آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے, صافات یقبضن, کبھی وہ اپنے پروں کو کھول لیتے ہیں کبھی بند کر لیتے ہیں. یعنی اڑتے اڑتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیل کو کبھی دیکھا اگر آپ نے, ایک دم اپنے پر پھیلا لیتی ہے اور بالکل تیرتی رہتی ہے فضا میں, اور کبھی جو ہے وہ جب اوپر اڑنا چاہتی تو اپنے پر اوپر نیچے مارتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے. آج جب بارش ہو کر ختم ہوئی میں جب باہر نکلا میں نے دیکھا کہ جتنی بھی چیلیں یہاں پر موجود تھیں اپنے پر جب وہ سکھا رہی تھی تو میں نے کہا اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے, تو وہ اپنے پروں کو اس طرح پھیلا کر سکھا رہی تھی کہ تاکہ جلد از جلد وہ پر سوکھ جائے. تو یہ عقل یہ سمجھ اللہ نے کس کو سب کو عطا فرمائی ہے. اگر ہمیں کچھ سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے ان کے حسب حال اللہ نے انہیں بھی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے جس سے وہ اپنے نفع کی چیزوں کو پہچانتے ہیں اپنے نقصان کی چیزوں کو پہچانتے ہیں خوب اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے. تو جس چیز سے ان کو نفع پہنچتا ہے وہ اختیار کرتے ہیں, جس چیز سے انہیں ضرر پہنچتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر کوا کیا وجہ ہے کہ آپ ذرا سے نیچے جھک کے پتھر اٹھاتے ہی تو وہ اڑ جاتا ہے, اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے نا کہ اس نے شاید پتھر اٹھایا مجھے مارنے کے لیے, تو وہ اس سے پہلے کہ آپ ماریں وہ غائب ہو جاتا ہے وہاں سے. تو اتنی سوچ بوجھ اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اولم یروا الی الطیر, کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے, فوقہم اپنے اوپر, صافات ہوں یقبضن, کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں کبھی اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکون الا الرحمن, اللہ ہی نے ان کو فضا میں روکا ہوا ہے, ورنہ اتنے بھاری پرندے کیسے آسمان پہ رہ سکتے ہیں, لیکن اللہ نے انہیں روک رکھا ہے. انہ بکل شیء بصیر. آخری آیت میں سورہ ملک کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, یا اصل میں یہ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ ہم نے جو تمہیں پانی عطا فرمایا ہے یہ پانی مختلف طریقوں سے زمین میں اور زمین کی تہوں میں اللہ نے پہنچا دیا ہے, کہیں اس پانی کو اللہ نے بحر منجمد کی شکل میں جمع دیا برف کی شکل میں. لازمی بات ہے کہ اگر پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی ٹینک بنایا جاتا پوری دنیا کے لیے تو یقیناً ایک بہت بڑا ٹینک بنایا جاتا جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہوتا. اللہ رب العزت نے اس کا نظام ایسا کیا کہ بعض علاقے ایسے ٹھنڈے بنا دیے ہیں کہ وہاں پر برف جو ہے جم جاتی ہے اور سارے سال برف رہتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ پگھل پگھل کر وہ برف جو ہے وہ زمین کی رگوں میں پہنچ جاتا ہے پانی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیچے راستے بنائے ہیں ان راستوں سے چل کر وہ پوری زمین کے اندر پھیل جاتا ہے, یہاں تک کہ اگر آپ کہیں چاہتے ہیں تو کنواں نکال لیتے ہیں. لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کنواں تو اوپر کی سطح پر ہوتا ہے, اس لیے ہم نے پانی کو زمین کی اوپر کی سطح پہ بھی رکھا ہے, کہیں 15 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے, کہیں 20 فٹ پہ نکلتا ہے, کہیں 100 فٹ پہ بھی نہیں نکلتا, کہیں 200 فٹ جانا پڑتا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو اور نیچے لے جائیں تو تم کیسے نکال سکتے ہو بتاؤ. تو یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے, تو اس نے ایسی جگہ پر پانی رکھا ہے جہاں سے تم آسانی سے نکال سکتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ زمین کی تہہ میں لے جاتا تو تم کہاں سے نکالتے, ایسی مشینیں بھی شاید ایجاد نہ ہوئی ہوں کہ وہ اتنی تہہ سے زمین کے پانی نکال کر لائیں. تو یہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, اگر پانی کو ہم جو ہے زمین کے اندر نیچے لے جائیں, فمن یاتیکم بماء معین, تو بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ اس پانی کو حاصل کر لے. یہاں جب ہمیں پہنچے تو پڑھنا چاہیے اللہ رب العالمین, یعنی یہ پانی کون نکال سکتا ہے, اللہ رب العالمین. جب قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس پانی کو زمین سے لا سکتے ہیں, اور یقیناً انہی کی کاریگری ہے جو زمین کی تہوں میں بھی پانی ہے, زمین کے درمیان میں بھی ہے, اور زمین کے اوپر کی سطح پر بھی پانی اللہ نے رکھا ہے. بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی صرف 2 فٹ اگر کھودتا ہے تو وہاں بھی پانی نکل آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال نظام ہے جو اللہ نے قائم فرمایا ہے. اگلی سورت سورہ نون ہے, قلم بھی کہتے ہیں اس کو, سورہ قلم. نون والقلم یوم یسطرون, اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا دنیا میں سب سے پہلے, اور قلم کو جب پیدا کیا تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں, آپ نے اللہ نے فرمایا کہ تقدیر لکھو, تو اس قلم سے لوگوں کی تقدیر لکھی گئی. تو ایک تو قلم تقدیر کا ہوتا ہے, ایک قلم وہ ہوتا ہے جس سے ہم اور آپ لکھتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان فرمایا, تو اس سے انسان لکھنے پڑھنے کا کام لیتا ہے. تو اور پھر یہ قلم ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات تلوار سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پروپیگنڈا کرنے والے کرتے ہیں, تحریر جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں, مختلف جرائد میں مختلف جگہوں پر وہ تحریریں پمفلیٹ کی شکل میں کتابوں کی شکلوں میں پھیلائی جاتی ہیں. تو قلم کے اندر وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیر اور تلوار میں بھی نہیں رکھی, اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. پروپیگنڈے کی قوت اور طاقت آپ نے دیکھی اس زمانے میں بھی کہ جو حق ہے وہ غلط ہو جاتا ہے, جو غلط ہے آج جتنے یہودی لابیاں ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ دجالی فتنے میں مبتلا ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, حتیٰ کہ جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ بھی اس فریب میں آ جاتے ہیں کہ شاید جو دکھایا جا رہا یہی صحیح ہے, جو کہا جا رہا یہی صحیح ہے, حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس قلم کو پیدا کیا, اس کو فرو اسی لیے اس کی قلم کی قسم کھائی ہے. نون والقلم یوم یسطرون, تو قسم اللہ تعالیٰ ایسی چیز کی کھاتے ہیں کہ جو اہم ترین چیز ہو, تو یقیناً یہ بڑی اہم ترین چیز ہے قلم دنیا کے اعتبار سے بھی. اور آگے اسی میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ بڑے عظیم. اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق تھے وہ اخلاق عظیمہ تھے، یعنی ایک اخلاق کریمانہ ہوتے. اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ آدمی کے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک تھا کہ اگر ان کے گال پر ایک تھپڑ مارے تو وہ دوسرا گال بھی آگے کرتے، کو یہاں بھی مار لو. یہ اخلاق کریمانہ ہے. لیکن اخلاق عظیمہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ اور بھی، اس کو بدلہ بھی لے لو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اس کو عطا فرماتے ہیں کہ یہ بھی لے لو، شاید ہم سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ اخلاق عظیمہ ہیں، اور پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے جب کسی نے پوچھا کہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، پورا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے. یعنی اگر قرآن مجید کے اندر کسی کا کوئی اخلاق بیان کیا گیا ہے تو تحریر میں جو اخلاق موجود ہیں اگر عملی شکل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن مجید میں جو اخلاق ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میں اخلاق کریمہ کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے جو بھیجا گیا ہے دنیا میں اس لیے تاکہ میں اخلاق کی مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ایسے شخص کی پیروی مت کیجئے، ایسے شخص کو کہ جو جس میں بہت سی خرابیاں ہیں. ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا، بڑا ہی بدبخت آدمی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید میں قیامت تک یہ صفات ساری اس کی بیان کی گئی ہیں، پوری صفات. ولا تطع المکذبین ودوا لو تدھنوا فیدھنوا، یہاں تو خیر ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جھوٹے آدمی کی آپ اطاعت مت کیجئے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ودوا لو تدھنوا فیدھنوا، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کریں کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں تو یہ بھی آپ کو ایذا نہیں پہنچائیں گے. تو فرمایا کہ آپ ایسا مت کیجئے. اس سے یہ پتا چلا کہ نرم گوشہ رکھنا اس معاملے کے اندر کہ چلو بھائی ہم ان کے بتوں کو برا نہ کہیں یا ہمارے خدا کو برا نہ کہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فرمایا مداہنت ہے، یہ حق کے خلاف ہے، اس لیے ایسا معاملہ نہ کیا جائے. جو حق ہے اس کو حق کہا جائے گا اور جو باطل ہے وہ باطل ہی رہے گا. تو ودوا لو تدھنوا فیدھنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نرم گوشہ اختیار کریں ان کے بتوں کے بارے میں، ان کو برا بلا نہ کہیں، تو نتیجتاً فیدھنون یہ بھی مداہنت کریں گے، آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ایذا نہیں دیں گے. لیکن آپ میں اس وجہ سے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے آپ جو حق ہے اس سے مت رکیے، حق بات کہتے رہیے، مداہنت مت کیجیے. اور آگے فرمائیں کہ ولا تطیع کل حلاف مہین، آپ اطاعت مت کیجیے ہر اس بدبخت آدمی کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. یہاں سے ولید بن مغیرہ کا جو کہ بری صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ ولا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بن امیم، تو چغل خور اور نمیم کا بھی اس کو کہا، اور آگے چل کے زنیم کہا گیا ہے. زنیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. تو قرآن مجید میں شاید کسی اور شخص کے لیے اتنے سخت الفاظ آئے ہوں جتنے ولید بن مغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، کہ یہ شخص جھوٹا تھا، چغل خور تھا، ادھر کی ادھر باتیں کرتا تھا، اور خیر سے روکنے والا تھا، حدود سے تجاوز کرنے والا تھا، سخت ترین گناہ کرنے والا تھا، اور اسی طریقے سے عتلم بعد ذالک زنیم، پھر ایسا شخص تھا جس کا باپ، جس کا نسب بھی ثابت شدہ نہیں تھا. جس کے دوسرے لفظوں میں یہاں پر وہ لفظ استعمال میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یقیناً یہ ایک بہت بڑی گالی ہے کسی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ زنیم تھا جس کا باپ، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. ان کا تو یقیناً اس شخص میں یہ ساری یہ خرابیاں جو تھیں وہ موجود تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے شخص کی جو ہے وہ پیروی اور اتباع مت کیجیے. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو قصے کہانیاں پرانے زمانے کی. سنسمو على الخرطوم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان قریب اس کی ناک پر جو ہے وہ داغ لگائیں گے. خرطوم اصل میں ہاتھی کی ناک کو کہتے ہیں، سونڈ کو خرطوم کہتے ہیں. تو خرطوم ایک جگہ کا نام بھی ہے یمن کے اندر، اور خرطوم جو ہے وہ خنزیر کی ناک کو بھی کہا جاتا ہے. تو گویا اس کی ناک کو مشابہت دی ہے کہ جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، اب ہمارے جسم پر اللہ نہ کرے اس چھوٹے سے چہرے پر اتنی لمبی ناک لٹک رہی ہو تو کیسے لگتا ہے، یعنی عجیب سا محسوس ہوتا ہے نا، بدترین بدحیت جس کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم اس کی ناک کو اللہ نے خرطوم کی ناک سے تشبیہ دی. تو یا تو اس وہ خنزیر کی ناک ہوتی ہے ایسی تھوتری جس کو کہتے ہیں بڑی سی, اور یا پھر ہاتھی. اس کو فرمایا سنا سمو علی الخرطوم, ہم اس کی ناک کو جو ہے وہ داغ لگائیں گے قیامت کے دن. یہاں تک اس کا ذکر فرمایا, اور آگے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون. یہ باغ والوں کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ یمن میں کچھ لوگ رہتے تھے, وہاں پر ایک شخص تھا صالح انسان تھا, اس نے ایک باغ لگایا, اور اس باغ کے اندر وہ یہ کیا کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا تھا, اور جب کٹنے کا وقت آتا تھا تو جاتا تھا. سب لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی باغ کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے, لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ صرف باغ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین بھی تھی جس میں وہ فصلیں بوتا تھا, اور پھر اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. تو جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو یہ جاتا تھا, اور کٹائی اس کی جب ہوتی تھی تو جب درانتی سے فصل کاٹی جاتی ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, خوشے ایسے ہوتے ہیں جو دندانے میں آنے سے رہ جاتے ہیں. تو یہ شخص وہ چھوڑ دیا کرتا تھا غریبوں کے لیے, اس کو بالکل سے گنجا نہیں کرتا تھا باغ کو, بلکہ جتنا اس میں آگے درانتی میں وہ اس نے لے لیے, اور جو نہیں آئے اس کو چھوڑ دیے. اسی طریقے سے باغ سے جب پھل توڑتا تھا تو ٹوٹتے ہوئے جو پھل نیچے گر جاتا تھا اس کو بھی نہیں اٹھاتا تھا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں غریب فقرا وہ اس پھل کو اٹھا لے. اس طرح سے ان غرابا کو بھی فائدہ پہنچ جاتا تھا, اور ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان فقرا کا وہاں جمع ہو جاتا تھا, اور وہ سب یہ جو ان کا فصل کی کٹائی کا سامان ہوتا تھا اور خوشے ہوتے تھے یا گندم ہوتی تھی یا دوسری چیزیں یا باغات کے پھل, تو وہ ان کو بھی مل جایا کرتے تھے. اس نے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, جب انتقال ہو گیا تو اب ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہمارا باپ تو بہت لٹاتا تھا مال, لیکن اب ہمارا خرچہ بڑھ گیا ہے, تو یقیناً اب ہم ایسے وقت میں کٹائی کے لیے جائیں تاکہ یہ غریب غرابا ہمارے پیچھے پیچھے نہ آئے, تو ایسا کریں کہ منہ اندھیرا صبح صبح نکل جائیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اور جا کر جو ہے وہ اپنی فصل کاٹ لیں تاکہ غرابا کو میں پتہ بھی نہ چلا اور ہم لے کر آ جائیں. تو نیت چونکہ خراب ہوئی, اس میں ایک شخص ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ ایسا نہ کریں, اور جو باپ کا طریقہ تھا وہ جاری رکھیں, اگرچہ اس نے تھوڑی بہت اس کی مخالفت بھی کی, لیکن اس کے باوجود جب اور بھائیوں کا رجحان دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ پھر شامل ہو گیا. نتیجہ یہ کہ جب تباہی آئی تو صرف اسی کے باغ میں نہیں آئی بلکہ سب کے باغ میں آ گئی, اس لیے کہ اس نے وہ بھی بہرحال ان میں شامل ہو گیا تھا. تو یہاں پر اس کو فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, اصحاب الجنہ کا مطلب باغ والے, اقسم لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون, یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا پھل لے لو اور اس کی فصل کاٹ لو تو صبح صبح جو ہے وہ جا کر کاٹ لو. ولا یستثنون, اور استثنا نہیں کیا. استثنا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کا لفظ بھی نہیں کہا کہ ہم صبح صبح کاٹ لیں گے. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کل کریں گے, ورنہ اس میں برکت نہیں ہوتی. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, تو پھرنے والی ایک چیز پھر گئی اس کے باغ میں, یعنی وہ کیا تھا, وہ آگ تھی جو لگ گئی, یا کوئی بگولا تھا, یا کوئی جو ہے ایسی آندھی تھی یا طوفان تھا, یا بارش تھی یا اولے تھے, اس طرح سے پڑے کہ ان کے جو باغات تھے اس کے پھل بھی تلف ہو گئے, جو کاشتکاری کے لیے زمین تھی وہ ساری خراب ہو گئی, اور جو کچھ اس کے اندر لگا ہوا تھا وہ بھی سب تباہ ہو گیا. تو فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے تھے ابھی, یعنی رات کے وقت میں تباہی آئی ان کو پتہ بھی نہیں چلا. فاصبحت کالصریم, اب جب صبح ہوئی تو اپنے منصوبے کے مطابق یہ اٹھے کہ چلیں چل کر ہم جا کر اس کو کاٹ لیں. فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون. یہ شروع میں تو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم صبح کے وقت چلیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے منصوبے کو خاک میں ملایا, اور جب یہ صبح وہاں پر باغ میں پہنچے فلما راؤھا قالوا انا لضالون, باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہ جگہ تو ہے نہیں, حیران ہو گئے, تو کہنے لگے کہ بھئی شاید ہم راستہ بھٹک گئے, کہیں اور آ گئے, یہ ہماری زمین تو نہیں ہے, کیونکہ ہماری زمین تو لہلہاتی ہوئی تھی, یہاں تو کچھ بھی نہیں. فلما راؤھا قالوا انا لضالون بل نحن محرومون, پھر کہنے لگے شاید ہم محروم کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نعمتیں چھین لی. قال اوسطہم, تو ان کے جو درمیانی بھائی تھا کہنے لگا الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا ایسا نہ کرو, لولا تسبحون, میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ایسا نہ کرو. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. پھر انہوں نے اپنے میں سوچا دل میں اور خود ہی کہنے لگے کہ بے شک ہم نے بڑا ظلم کیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. لیکن بہرحال انسانی فطرت کے مطابق ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ تم نے کہا تھا, اس نے کہا, تم نے کہا تھا, کہا سب نے تھا, لیکن ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. اس کے بعد پھر وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ عسى ربنا یبدلنا خیرا منها. ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے. انا الى ربنا راغبون. ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں, جھکنے والے ہیں. کذالک العذاب. اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب ایسے ہی آیا کرتا ہے. بلا عذاب الاخرت اکبر. اور یہ دنیا کا عذاب معمولی سا, بڑا عذاب ہوگا آخرت کا بہت بڑا. لو کانوا یعلمون. بعد میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے پھر انہیں باغات عطا فرمائے, اس میں پھل بھی عطا فرمایا, ان کی نیتیں بھی درست ہو گئیں. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اپنی نیت کو اچھا اور صاف رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر کرم فرمایا ہے, احسان کا معاملہ فرمایا ہے, ہمیں بھی چاہیے ہم دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں. البتہ جو ہے وہ ضرورت مندوں کو دینے میں ذرہ برابر ہمارے دل میں جو ہے وہ ملامت نہیں آنی چاہیے, بلکہ خوشی خوشی یہ سوچتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو ہم بھی آگے لوگوں کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ فرمائیں. اور آگے پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دیگر اہل تقویٰ کا ذکر فرمایا کہ متقی جو ہے وہ جنات نعیم میں ہوں گے, اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلی سورت میں پورا بیان ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. 950 سال تبلیغ کرتے رہے لیکن باوجود اس کے کہ قوم نے ان کو تنگ کیا, مایوس کیا, بات نہیں مانی, ان کو مارا, یہاں تک کہ اتنا مارتے تھے کہ دم گھٹ جاتا تھا اور اپنے دانے سے وہ سمجھتے تھے کہ مر گئے, چٹائیوں میں لپیٹ کر اور ان کو اوپر سے بھی پٹائی کرتے تھے. ایک نبی کے ساتھ یہ سلوک ان کی قوموں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر خاص طور پر طویل عطا فرمائی تھی, جبکہ ان کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ کئی نسلیں اس دوران تبدیل ہو گئیں. تو جو نسل بعد میں آتی تھی وہ پہلی نسل سے بدتر ہوتی تھی اور اپنی ایزا رسانیوں میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے تیری طرف. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. لیکن میری دعوت کے جواب میں انہوں نے فرار اختیار کی, انہوں نے میری بات نہیں سنی. و انی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واصروا واستكبروا استکبارا. تو مطلب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ رات دن میری دعوت کا نتیجہ یہ رہا ہے اللہ کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور تیری وحدانیت کا انکار کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ لا تذرن آلہتکم ولا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. درمیان میں تفصیلات اور بھی ہیں دیگر, لیکن آخر میں جو بات انہوں نے عرض کی یہ کہی کہ اے اللہ زمین میں ایک کافر کا گھر بھی باقی نہ رکھ. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ بد دعا گویا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, جس کے نتیجے میں بہرحال طوفان نوح آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کافروں کے گھر تھے وہ سب تباہ و برباد کر دیے. اور باقی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے چار, وہ پھر مختلف مقامات پہ جا کے بس گئے. اور بعد میں جو انسانوں کی نسل پھیلی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام اور یافس اور سام, یہ انہی کی نسل ہیں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام آدم اول ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام تک نسل پھیلائی اور پھر نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے باقی نسل پھیلی اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. اسی وجہ سے جو ہے وہ زبانیں بھی الگ الگ ہو گئیں اور مختلف طریقے سے لوگوں کی بود و پاش بھی ہو گئی, اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا. اور پھر سورہ جن کے اندر یہ وہی واقعہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, غالباً 19 پارے میں, کہ موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جنات کا وہاں سے گزر ہوا. تو یہ اصل میں اسی واقعے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن مجید سنا. سورہ مزمل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا بھی حکم ہے. قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, یعنی ایک تو یہ کہا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا, نصفہ ہو ابن قسم منہ قلیلہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یاد رکھیے کہ جو چیز ہمارے لیے نفلی ہے یعنی تہجد ہمارے لیے نفل ہے, اگر ہم نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد ترک نہیں فرماتے تھے, ہمیشہ پڑھتے تھے. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں, بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے, تو یاد رکھیے کہ سونا کوئی ضروری نہیں. دیکھیے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وہ ایک دوسری بات ہے, اگر آدمی اس کو اختیار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے تاکہ صبح جلدی آنکھ کھلے, یہ اصولی بات ہے کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے اور دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے. آج کل رات کو بارہ بارہ ایک ایک دو دو بج جاتے ہیں سوتے ہوئے, تو صبح اٹھتے ہیں تو تب بارہ بار گیارہ اور بارہ ہی بجتے ہیں, لیکن اگر کوئی عشاء کے فوراً بعد سو جائے تو انشاءاللہ صبح سویرے اس کی آنکھ کھل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام طور پر یہی تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے یہ کوئی حکم فرمایا کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے. آپ کے طریقے پر عمل کرے گا تو یقیناً اس میں نور و نرا نور ہے, لیکن بعض لوگ جو دین کا کام کرتے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے ائمہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے, یعنی عشاء میں جو وضو کیا اس کے بعد دین کے کاموں میں وہ لگتے تھے, تصنیف کا کام ہے, تالیف کا کام ہے, دین کو مدون کرنے کا کام ہے, فقہ کی ترتیب ہے. اب لازمی بات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو وہ ایسے تو نہیں پھیل گئی, ایک ایک رات میں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ جب وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے, تشریف لے گئے, تو ان کی چھوٹی بچی تھی, اس نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے لیے لوٹا پانی کا رکھا تاکہ رات کو اٹھ کر وضو کر لے, اور اسی طریقے سے ان کے کھانے وانے کا انتظام کیا, تو کھانا بھی انہوں نے خوب کھایا. صبح کے وقت جب وہ بچی کمرے میں گئی دیکھا تو لوٹا پانی کا ایسے کا ایسی بھرا ہوا ہے, تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ کیا بات ہے, یہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن جب یہ کھانے کے لیے بیٹھے تو کھایا بھی خوب, تو بزرگی کی یہ علامت تو نہیں کہ خوب کھائے, تو انہوں نے تو خوب کھایا, اور اس کے بعد جو لوٹا ہے وہ بھی ایسا کہ ایسی بھرا رکھا, اس کا مطلب سارے رات سوتے رہے, تہجد بھی نہیں پڑی. تو کیسا نیک آدمی, ایک زمانہ تھا کہ اس میں تہجد کے بغیر کسی کی بزرگی کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ کیسے بزرگ ہو سکتے ہیں کہ تہجد بھی نہ پڑے. تو اس بچی نے اعتراض اپنے والد سے کیا کہ آپ تو کہتے تھے بہت بزرگ آدمی ہے لیکن یہاں تو سارا معاملہ ایسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم خود ہی پوچھ لو امام صاحب سے. تو انہوں نے پھر بچے نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ کھانا جب میرے سامنے آیا تو امام شافعی سامنے بھی تو امام شافعی رحمہ اللہ تھے, تو فرمایا کہ اس میں اتنی نورانیت مجھے محسوس ہوئی کہ میں نے وہ زیادہ سے زیادہ کھایا تاکہ وہ جو نورانیت ہے وہ میں اپنے اندر لے لوں, اس کی حلال ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک نورانیت تھی, اس نورانیت کی وجہ سے مجھے طلب محسوس ہوئی اور میں نے اس کھانے کو کھایا, اس لیے زیادہ کھایا, اور جب کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کی برکت سے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ ساری رات میں نے اتنے مسائل جو ہے وہ قرآن مجید کی فلاں آیت سے نکالے, اور ساری رات مجھے نیند ہی نہیں آئی, لہذا جب سویا نہیں تو میں نے وضو بھی نہیں کیا, اس لیے لوٹے کا پانی بھی ایسی بھرا رکھا ہے. تو بہرحال جواب دینا دیکھیے, اس سے پتہ چلا کہ بچہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اگر ہم اس کو مطمئن کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ائمہ کرام بزرگان دین یقیناً انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص بغیر سوئے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ رات کو ایک ایک دو دو بجے تک جاگ رہے ہیں, اب اگر ان پر یہ شرط لگا دی جائے کہ جی پہلے سو پھر تہجد پڑھو, اب ایک بجے سونے والا چار بجے کیسے اٹھے گا, یا دو بجے سو رہا ہے تو تین بجے کیسے اٹھ جائے گا, اس لیے اس کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ تہجد پڑھ کے سوئے تاکہ کم از کم محروم ہی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ بتر تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے سوائے رمضان کے. رمضان میں جماعت سے پڑھنا یہ اولا اور افضل ہے, اور عام دنوں میں تہجد کو تنہا انفرادی طور پہ پڑھنا وہ بھی جماعت سے آپ نے نہیں پڑھے, اس لیے نفلوں کی جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ صلاۃ و تسبیح اور دیگر نفلوں کی جماعت کراتے ہیں تو اور بڑا ٹھیک ٹھاک اجتماع بھی لوگ کرتے ہیں, تو یاد رکھیے اپنے آپ کو وہ حنفی بھی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نفلی نمازوں کی یہ جو جماعت ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. انفرادی طور پر آپ نفلی جماعت نمازیں پڑھیے جتنا چاہے پڑھیں. تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ان کی خدمت میں خاتون آئی اور انہوں نے کہا، اپنی بچی کو کہا کہ یہ جو جا رہے ہیں نا یہ مسلمانوں کے امام ہیں اور یہ جو ہے ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں. تو امام صاحب کو اس وقت تک رات کو جاگنے کا عمل نہیں تھا، لیکن جب یہ بات سنی تو آپ کو شرم آئی اس بات سے کہ ایک مسلمان بچی ہو یا مسلمان خاتون وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں اور میں نہیں کرتا. اس کے بعد سے آپ نے یہ اپنا طریقہ بنا لیا کہ رات کو جاگ کر عبادت کرے تاکہ ہمارے بارے میں جو لوگ گمان کرتے ہیں ان کا گمان غلط نہ ہو. تو تہجد گزار تو یقیناً تھے، تو اس میں پھر رات کو جاگ کر کام بھی کرتے تھے. تو 40 سال تک، اور یہ بات اتنی تواتر کے ساتھ تاریخ میں موجود ہے کہ اس کو جھٹلانا پوری تاریخ کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو یقیناً اس میں تہجد بھی ادا ہو جاتی ہے، تو سوتے تو نہیں تھے. اس لیے اگر کوئی شخص بغیر سوئے تہجد پڑھ لے تو اس کی گنجائش بھی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں بےچارے اور پریشان رہتے ہیں اس معاملے میں. اسی طرح قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، یعنی اس طریقے سے کہ اس میں زیر زبر پیش اور اسی طریقے سے الفاظ قرآن مجید نہ کٹیں اور نہ حذف ہوں، اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھا جائے. اور یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. جب آپ نے سیدنا جبریل امین کو اصل حالت میں دیکھا تھا، دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ معراج کے موقع پر اور ایک مرتبہ جب فترت وحی کا زمانہ تھا، اس وقت جبریل امین کو دیکھا، جن کے غالباً 1200 پر ہیں. اور اس طرح سے دیکھا کہ ان کا سر جو ہے وہ عرش الہی یا سدرۃ المنتہا تک، اور ان کے پیر جو ہیں وہ تحت السرا میں، اور ان کے پر جو تھے وہ پوری فضا کو گھیرے ہوئے تھے. ایک فرشتے کو اللہ نے اتنا عظیم الشان بنایا ہے، سوچئے کہ اس کے لاکھوں کروڑوں اربوں قدموں لا تحد ولا تحصى، ان کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اس قدر جو ہے وہ فرشتے ہیں اللہ کے. لیکن ایک ایک فرشتہ اللہ نے ایسا طاقتور بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اصل حالت میں ہیبت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دی. اور اس وقت پھر جو ہے وہ یہ خطاب آیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والے، یعنی کتنا محبت بھرا خطاب ہے یہ. یا ایھا المدثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، ہم نے آپ کو منصب عطا فرمایا ہے، آپ نبوت کے منصب پر سرفراز ہیں، قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وسیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا، اس میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آخری جو سورت ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک چیز کا تکرار فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جھوٹے لوگوں کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جھوٹ بولنا ہلاکت کا سچ ذریعہ ہے. اور ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اور ایک بات پکی ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے، پھر مزید جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی چلا جاتا ہے. اس لیے جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک، کذب جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں تو دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد عطا فرما، تو دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سب کو جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما دے. بعض لوگ وہ ہیں جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور اب تک ان کے رشتے صحیح نہیں آئے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے بچیوں کے والدین کے جو دکھ ہیں تکلیفیں ہیں ان کو دور فرما دے، اور ہر بچی کو جو اپنے گھر بیٹھی ہیں ابھی تک اور نکاح نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے، اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سسرال کی خوشیاں نصیب فرمائے، آپس کی محبتیں عطا فرمائے، ہر شر سے کتنے سے محفوظ فرما دے، فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک صاحب مسجد میں آتے ہیں، نعمان نام ہے، ان کو فالج ہو گیا ہے، بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے فالج کو دور فرما دے، ان کی بیماری کو دور فرما دے، انہیں صحت عطا فرما دے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی تمام موذی بیماریوں سے، فالج ہے، درد گردہ ہے، درد جگر ہے، درد دل ہے، سر کا درد ہے، درد شقیقہ ہے، یا آدھے سر کا درد ہے، سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ساری بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیں، اور ہم میں سے اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے جسمانی یا روحانی تو اپنے فضل خاص سے ہمیں شفا عطا فرما دے، آپ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی محمد حسین صاحب، ان کو بھی فالج ہوا تھا، کئی سال ہو گئے لیکن اب تک مکمل طور پر وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی درست فرما دے، ٹھیک کر دے، اور جتنے بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اقارب میں، والدین یا والدین دونوں میں سے کوئی ایک، یا بہن بھائی یا اولادوں میں سے یا گھر والوں میں سے، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے بھائی رفیق صاحب کا بیٹا بیمار ہے، ان کے بھی دعا فرمائیے، اللہ اسے شفا کامل عاجل عطا فرما دیں، اور جو پریشانی اس بچے کی وجہ سے والدین کو ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانیاں دور فرما کر، اے اللہ انہیں اطمینان اور سکون عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو عافیت نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ جو قرآن مجید پڑھا گیا اسے اپنے فضل خاص سے قبول فرما لے، جو غلطیاں ہو گئی انہیں معاف فرما دے، جو صحیح صحیح پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، اے اللہ قبول فرما لیجئے، آج شب قدر کی رات ہے، اپنے فضل خاص سے ہمیں یہ دولت عطا فرما دیجئے، یہ نعمت عطا فرما دیجئے، ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رات عطا فرما دیجئے، اس رات کے جو انوارات ہیں وہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے لیلۃ القدر خیر من الف شهر کہا ہے، ہزار مہینے سے بھی زیادہ افضل فرمایا ہے، کتنا افضل ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جتنی بھی اس کی فضیلتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس رات میں جتنی خیریں ہیں وہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے عافیت اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتے ہیں، بعض مقدمات میں لوگ مبتلا ہیں، اللہ اپنے فضل سے انہیں بری فرما دے، اے اللہ جو لوگ خاص طور پر جھوٹے مقدمات میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے انہیں بری فرما دے، ان کی پریشانی دور فرما دے، اسی طریقے سے رزق حلال عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، اے اللہ جن کا کاروبار نہیں ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، اے اللہ جن کے حالات خراب ہیں ان کے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ جن کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے تو روشن فرما دے، اے اللہ رزق حلال عطا فرما دے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں، آپ اپنے فضل سے ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس عشرہ اخیرہ میں ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیجئے، یا اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ یہاں کے آنے والے ہر نمازی کو اپنے فضل خاص سے نواز دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اس قدر جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ انہیں بھی، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، گھر والوں کو، سب کو دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ سب کو دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، مسلمانوں کو بام شیر و شکر فرما دے، متحد اور متفق فرما دے، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما دے، یا اللہ مختلف پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں، آپ سب کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، بتہ خوروں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو لوگ یا اللہ اس گناہوں نے جرائم میں مبتلا ہیں اور جو لوگوں کے لیے اذیتوں کا ذریعہ بن رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ انہیں اولاً تو ہدایت عطا فرما دے، لیکن اگر ایسے بدبختوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ تو نمٹ لے ایسے لوگوں سے، آپ کافی ہو جائیے، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت میں لے لیجئے. یا اللہ آپ کافی ہو جائیے ہماری طرف سے، اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما دیجئے، ہر شر سے بچا لیجئے. اے اللہ ذہنی طور پر لوگ پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما کر عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ یہ جو بارش ہمارے یہاں سلسلہ چلا ہے، جب تک یہ رحمت ہو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اے اللہ برسائیے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ. اور جب یہ بارش شر کا سبب بنے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے یا شہر کے لیے، اپنے فضل خاص سے پھر اس کو ندی نالوں پر، پھر پہاڑوں پر، پھر جنگلوں میں اسے برسائیے. یا اللہ عافیت نصیب فرما دے. ہم آپ سے خیر مانگتے ہیں، وہ تمام خیریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اے اللہ وہ تمام خیریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں عطا فرما دیجئے. اور وہ تمام شرور، تمام فتنوں، جن جن فتنوں سے اور جن جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، یا اللہ ہم بھی ان فتنوں سے، اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما دے، اپنی پناہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جتنے مسلمان، جتنے عزیز ہمارے رشتہ دار اور جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ سب کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.